لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودللنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قالت زينب بنت علي سلام الله عليها: ما رأيت إلا جميلا. صلوات نبي محمد. جناب زینب کبری سلام اللہ علیہا کے کلام کا یہ مختصر سا حصہ، جس میں معرفت اور معنی کے سمندر پوشیدہ ہیں، اور اس عظیم کلام سے جو اپنے بزرگوں سے، اساتید سے، کتابوں سے استفادہ کرنے کی توفیق ہوئی، اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہ میں وہ کون سی عاشورہ تھی کہ جو آپ کو جمیل اور حسین اور خوبصورت نظر آئی، اور وہ کون سا پہلو تھا عاشورہ کا کہ جو اس قدر حسین تھا، جس میں جمال چھپا ہوا تھا. کربلا کا ایک رخ اور ایک پہلو ہے جو بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے، کہ ان مصیبتوں پر جس قدر غم منایا جائے اور گریہ کیا جائے، اس کا حق نہیں ادا ہوتا. لیکن کربلا کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو بہت ساری عظمتوں اور جمال سے بھرا ہوا ہے، وہ کربلا والوں کا عظیم کردار ہے. پہلے کبھی عرض کیا گیا ہے کہ یہ جو مصیبتوں کا رخ ہے وہ ظالموں کا عمل ہے. ظالموں کے عمل کے نتیجے میں کربلا میں اس قدر مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، اور درد نظر آ رہا ہے، اور درد کا پہلو نظر آ رہا ہے. لیکن کربلا میں حسین ابن علی اور آپ کے ساتھیوں کا جو کردار ہے، وہ عظمتیں ہیں، وہ حسن ہیں، وہ کمالات ہیں، وہ فضیلتیں ہیں، وہ ویلوز ہیں. یہ امام کے کردار کی طرف سے، اگرچہ ہمیں ظالموں کے کردار کی طرف بھی توجہ رہنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن لازم ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ کربلا میں لشکر ظلم کی طرف سے اہل بیت پر کیا ظلم و ستم ہوئے، وہیں پر یہ بھی دیکھیں کہ ادھر کربلا والوں کا اپنا کردار کیا تھا، اور اس میں کتنی عظمتیں پوشیدہ تھیں، اور کتنا کمال اور جمال کربلا میں پوشیدہ تھا. حسین ابن علی یوں ہی اللہ کی صفات جلال و جمال کے مظہر ہیں. جمال یعنی وہی حسن، اللہ کی صفات کو دو حصوں میں، ایک صفات جلال یعنی پروردگار کا قہر، پروردگار کا غلبہ، پروردگار کی قہاریت، پروردگار کی جباریت، انتقام، یہ ساری صفات جلال پروردگار ہیں، پروردگار کا رحم، پروردگار کا کرم، اس کی بخشش، اس کا معاف کر دینا، اس کا ستاریت، اس کا گناہوں کو چھپا لینا، اور اس کے علاوہ تمام اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت، اس کی رازقیت، یہ صفات جمال پروردگار ہیں جو بہت ہی حسین ہیں. یعنی ان صفات کے اثرات ہیں کہ جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اور ہمیں حسین لگتا ہے، ہمیں خوبصورت لگتا ہے. جب کوئی رحم کا منظر دیکھتا ہے کوئی بھی انسان تو اسے اچھا لگتا ہے، اور جتنا بھی رحم کیا جاتا ہے اصل رحم پروردگار کی طرف سے، اللہ نے لوگوں کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا رحم. پھر اللہ کے جتنے بھی صفات جمال ہیں وہ سب حسن ہیں، اور حسین ابن علی میدان کربلا میں اللہ کے تمام صفات جمال کا مظہر بن گیا ہے. اگرچہ دوسری طرف سے باطل کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں اللہ کے صفات جلال کا بھی مظہر ہیں، حسین ابن علی یہ صفات پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی ہیں جس کے مظہر بن کر یہاں پر آئے ہیں، اور اس قدر یہ صفات جمال و جلال حسین ابن علی کی ذات میں ہیں کہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے حسین ابن علی کے جو نام انتخاب کیا، اس نام میں اس پہلو کا توجہ اور اس پہلو کی طرف توجہ ہے. حسین حسن سے بنا ہوا ہے، حسین یعنی خوبصورت، حسن یعنی خوبصورتی، بیوٹی، حسن یعنی خوبصورت، حسین یعنی چھوٹا خوبصورت. چھوٹا عربی میں اس کو اس میں تصغیر کہتے ہیں، یعنی صغیر بنانا، کسی کو چھوٹا بنانا. چونکہ سن میں امام حسن علیہ السلام سے چھوٹے ہیں، لہذا امام حسن کا نام حسن پڑا اور امام حسین کا نام، دونوں کے نام کے معنی بالکل ایک ہی ہیں. حسن حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ حسین یعنی چھوٹا حسین، حسن یعنی حسن، حسین یعنی چھوٹا حسن. تو جو بھائی آپ نے تو، اور یہ نام جو کسی کا اس کے پہلے نہیں تھا، تو وہ صرف نام کے حسن اور حسین نہیں ہیں، صفات کے حسن اور حسین. یہ ہم جیسے معمولی گھرانوں میں ہوتا ہے کہ نام ہوتا ہے لیکن نام کا اثر نہیں ہوتا، بلکہ خدا نخواستہ کبھی کبھی برعکس ہوتا ہے. میں ابھی یہاں پہ نام نہیں لوں گا، کسی کا نام ٹکرا نہ جائے. کم سے کم انسان کو اپنے نام کی رعایت کرنا چاہیے، ہے نا؟ جو نام رکھا ہے والدین نے، کچھ صفت نہ پیدا کرے تو کم سے کم اپنے نام کی تو صفت پیدا کر لے انسان. یہ میرا نام رکھا گیا ہے تو یہ صفت تو میرے اندر ہونا چاہیے. اگر کوئی جمال اور کوئی بھی حسن اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا، کہ اصل حسن انسان کے کردار کا حسن ہے. حسن نہ لباس میں ہے، نہ کپڑے میں ہے، نہ مکان میں ہے، یہ سب بہت ہی ٹمپریری حسن ہے. نہ چہرے پر ہے، کتنا ہی حسین چہرہ ہے 20 سال بعد یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اور 60-70 سال بعد جا کے خاک میں مل جائے گا. یہ سارے ٹمپریری حسن ہیں، کچھ دیر کے، کچھ لمحے کے، کچھ دن کے، کچھ سال کے. لیکن ایک حسن جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ کردار کا حسن، وہ انسان کے عمل کا حسن ہے جو اس کی روح پر اثر ڈالتا چلا جاتا ہے. لہذا اگر انسان کوئی بھی حسن اپنے اندر پیدا نہ کرے، تو کم سے کم جو نام رکھا گیا ہے وہ حسن اپنے اندر پیدا کرے، ہے نا؟ طاہر نام ہے تو طہارت پیدا کرے، صادق نام ہے تو سچائی پیدا کرے، امین نام ہے تو امانتداری پیدا کرے. اب یہ تو کہہ سکتے ہیں، ہم یہ برعکس نہیں کہہ رہے ہیں ابھی، ہے نا؟ پیدا کرے انسان. جن لوگوں کے نام رکھے گئے ان کی اس خاص صفت کو پیدا کرے. رضا نام ہے تو اپنے آپ کو راضی رکھے، رضا پیدا کرے اپنے اندر. اللہ کے فیصلوں پر راضی. کہ اب یہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کربلا کے ایک بہت ہی عظیم جمال, کربلا والوں کا اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا ہے, بہت ہی عظیم جمال. تو حسین ابن علی کی جو اللہ کے تمام صفات کا مظہر ہیں, کہ اللہ کے اولیاء اصل میں صفات الہی کے مظہر ہوتے ہیں, انبیاء اور اولیاء اس لیے عظیم ہیں, اس لیے نہیں عظیم ہیں کہ ان کو نبی بنا دیا گیا, ان کو امام بنا دیا, اس لیے نہیں عظیم ہیں, بلکہ اس لیے عظیم ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر صفات پیدا کی ہیں, کردار پیدا کیا ہے, الہی صفات کی اپنے اندر جھلک پیدا کی ہے. اس صفات کی بنیاد پر وہ عظیم ہیں, اور چونکہ عظیم ہیں لہذا پھر ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, کبھی نبوت کی, کبھی رسالت کی, کبھی امامت کی, یہ سب ذمہ داریاں ہیں جو ان کے صفات کی بنیاد پر انہیں عطا کی جاتی ہیں, کہ اس کے بارے میں کبھی اشارہ ہو چکا ہے مختصر طور پر یہاں. لہذا نام ہی کربلا میں جو آ کر اتنا جمال اور حسن کا مرقع خل کرنے والا ہے حسین, اس کا نام ہی حسین رکھا گیا ہے, یعنی حسن, یعنی خوبصورتی, یعنی جس کا کردار حسین ہے, جو چہرے کی بنیاد پر نہیں اپنے کمالات کی بنیاد پر حسین. جناب یوسف کے چہرے کا حسن دیکھنا اور ہے, اور جناب یوسف کے کردار کا حسن دیکھنا یہ اور ہے. جناب یوسف کے کردار کا حسن جناب یوسف کے چہرے کے حسن سے کہیں زیادہ عظیم ہے. حسین ابن علی بھی حسین ہے, واقعی حسین ہے. امام حسن بہت ہی خوبصورت تھے, اس قدر خوبصورت تھے کہ جب آ کر باہر بیٹھ جاتے تھے اپنے دروازے پہ تو لوگ آ کر دیر دیر تک دیکھا کرتے, دیکھتے تھے امام حسن کو. امام حسین بہت ہی حسین تھے, لیکن امام حسن اور امام حسین کے چہرے کے حسن سے زیادہ آپ کی زندگی اور طرز زندگی اور کردار کا حسن تھا. آج ہم حسین ابن علی کے چہرے کا حسن نہیں دیکھ پا رہے ہیں, لیکن یہاں بیٹھ کر حسین ابن علی کے کردار کا حسن دیکھ سکتے ہیں. اگر حسین ابن علی کے چہرے کا حسن دیکھ بھی لیا تو اس چہرے کا حسن ہمارے چہرے پر منتقل ہونے والا نہیں ہے, وہ حسین ہے, لیکن لازم نہیں ہے کہ ان کو دیکھ لے تو ہم بھی حسین ہو جائیں, لیکن اگر ان کے کردار کے حسن کو دیکھ لیا تو ہم بھی حسین ہوتے چلے جائیں گے, اور ہم بھی حسین ہوتے چلے جائیں گے, یہ قانون ہے. لہذا حسن و جمال کربلا میں جو نام ہی رکھا تھا رسول اللہ نے اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی طرف سے, آ کر 57 سال کا سارا حسن کربلا میں آ کر نمایاں ہو گیا. یہ سارا حسن 57 سال پورے تھا, لیکن لوگ دیکھ نہیں پا رہے تھے, نگاہیں نہیں تھی دیکھنے والی. اور کربلا میں بھی 30,000 کا لشکر حسین ابن علی کے اس کردار کے حسن کو نہیں سمجھ پایا, لیکن زینب بنت علی خیمے میں بیٹھ کے دیکھ رہی تھی کہ میرے بھیا اور میرے بھیا کے ساتھیوں کا حسن کیا ہے, وہ جمال کیا ہے, اور وہ جمال اور وہ حسن حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں میں بھر دیا تھا. وہب قلبی کا چہرہ تبدیل نہیں ہوا, لیکن وہب قلبی اندر سے بہت تبدیل ہو گئے. جون اسی طرح سے تھے, کالے تھے, سیاہ تھے, غلام تھے, وہ چہرہ شہادت تک تبدیل نہیں ہوا, لیکن حسین ابن علی نے اپنے ساتھ رکھ کے جون کے کردار کو اتنا بدل دیا تھا کہ علی اکبر جیسا لگنے لگا تھا, حبیب نے جیسا لگنے لگا تھا. لیکن ہاں, چونکہ جون کو ایک احساس تھا کہ مجھے مقتل میں اس لیے نہیں جانے دے رہے کہ میں غلام ہوں, میں کالا ہوں, میرے پسینے سے بدبو آ رہی ہے, لہذا امام نے اس احساس کو ختم کر دیا. جب جون کی لاش پہ آئے تو دعا کی, اللہم بیز وجہا, اے میرے اللہ جون کے چہرے کو سفید کر دے, نورانی کر دے. وہی مقتل ہی میں نورانی ہوا, روایات بتاتی ہیں کہ مقتل ہی میں نورانی ہوا, یہ نہیں کہ صرف آخرت میں اور برزخ میں, یعنی آخرت میں جانے کے بعد, نہیں, اسی مقتل میں حسین ابن علی کی دعا کا اثر ہوا اور جسم سے خوشبو آنے لگی اور چہرہ نورانی ہو گیا. لیکن مسئلہ یہ اہم نہیں ہے، مسئلہ وہ زیادہ اہم ہے کہ حسین ابن علی نے ایک غلام کو آ کر عباس جیسا بنا دیا، علی اکبر جیسا بنا دیا، حبیب نے مظاہر جیسا بنا دیا۔ کل ہم نے عرض کیا کہ سب الگ الگ تھے، سب کے درجات الگ تھے، لیکن مقصد میں سب ایک جیسے نظر آئے، اس قدر کردار میں سب ایک جیسے نظر آئے، استقامت میں سب ایک جیسے نظر آئے، وہ سارا جمال جو آپ کے سامنے پیش کیا اس سارے جمال میں سب ایک جیسے نظر آئے، ان کا صبر، ان کا یقین، ان کی بصیرت، ان کی وفاداری، ان کا ایثار، ان کی شجاعت، ان کی استقامت، یہ سب جمال تھا۔ وہ جمال تو جو سب سے ظاہر ہو رہا تھا، اور دیگر اور جو صفات آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی، البتہ عرض کیا کہ یہاں پہ سب نہیں بیان ہوا، سب بیان بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایک باب ہے جو کھولا جاتا، اس پر انسان اور جا کر غور کرے اور فکر کرے۔ لیکن اس آخری وقت میں جو تھوڑا سا بچا ہوا ہے، وہ حسن اور وہ جمال کربلا کا جو سب سے زیادہ عظیم جمال تھا، جو ہر وقت جناب زینب کی نگاہوں میں رہا، جو ہر وقت کربلا والوں کی نگاہوں میں رہا، وہ جمال وہ تھا کہ کربلا کے ہر منظر میں وہ اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ پچھلے سال ایک اشرہ یہاں پہ پڑھا تھا، انہی دنوں میں آپ کو یاد ہوگا، کربلا والے، کربلا یعنی عشق کی سرزمین، عاشقوں کی سرزمین۔ عشق بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، عشق یعنی شہوت نہیں، عشق یعنی خواہشات نہیں، وہ نہیں ہے، وہ اس جگہ پر چونکہ یہ اچھا لفظ اچھی جگہ پہ استعمال نہیں کیا، لہذا برے لوگوں نے اپنی جگہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ صحیح جگہ پر امیر المومنین نے اس کو استعمال کیا تھا کہ جب گزرنے لگے، پچھلے سال عرض کی آپ کی خدمت میں، جب گزرنے لگے جنگ صفین میں اور کربلا کی سرزمین سے گزر ہوا اور فرات کے کنارے پہنچے تو زمین پہ اتر گئے، اتر کے رونے لگے۔ ابن عباس نے پوچھا رو رہے ہیں؟ کہا واللہ ہاں ہونا، تین بار، خدا کی قسم یہی وہ زمین، خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے، خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے۔ پوچھا کون سی زمین ہے؟ کہا ہاں ہونا مسار و شاف، یہ عاشقوں کے گرنے کی سرزمین، یہ عشق کی سرزمین ہے، یہ عاشقوں کی سرزمین ہے۔ کربلا میں جو عشق نظر آیا حسین ابن علی اور اصحاب حسین کو، اللہ سے جو عشق نظر آیا، اور اللہ کے لیے جتنے بھی قدم اٹھائے، وہ کربلا کا حسین ترین منظر تھا عزیزو، سب سے زیادہ جمال، تمام صفات میں جمال تھا، لیکن ہر صفات پر جو جمال غالب تھا وہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی کربلا میں کیا جا رہا ہے وہ عشق پروردگار میں کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔
نعرہ تکبیر،
عشق پروردگار میں۔ وہ باتیں میں نہیں دہرانا چاہتا، پچھلے سال 10 دن آپ کے سامنے عرض ہوا کہ کیسے عشق کے منظر کربلا میں نظر آئے، کیسے اپنے عاشق، اپنے امام کے عاشق، امام کے عاشق اس لیے کہ یہ رسول کا جانشین ہے، رسول کا وارث ہے، رسول کے عاشق اس لیے کہ اللہ کا ہے، عشق اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ سے بھی عشق اللہ کے لیے ہے، حسین ابن علی سے بھی عشق اللہ کے لیے ہے، یہی بار بار کربلا والے کہتے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم آئے ہیں، زیادہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، زیادہ وہ کلمات ان کی زبان پر بار بار جاری ہو رہے ہیں، مکے ہی سے، مدینے ہی سے نکلے، یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اللہ کے لیے نکلے ہیں، اللہ کے لیے جو مرنا چاہتا ہے وہی چلے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہی چلے۔ جمال ہے، یہ جملہ بار بار یہ دہراتا تھا، وہی چلے، معتنن علی لقاء اللہ نفسہ، وہی چلے، جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو معتن، معتن یعنی جو مانوس کر چکا ہے، آمادہ ہو چکا ہے، جب کسی انسان کا کوئی وطن ہو جاتا ہے تو اپنے وطن سے انسان مانوس ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں وطن۔ من کان باذلا فینا مہجته و موطنن علی لقاء اللہ نفسہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے نفس کو مانوس اور آمادہ کر چکا ہے، فلیرحل مانا، وہ میرے ساتھ رحلت کرنے کے لیے، چلنے کے لیے، رحلت یعنی چلنا، وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، فإنی راحل مصبحا ان شاء اللہ، کہ میں صبح نکلنے والا ہوں، وہ چلے میرے ساتھ۔ لشکر کاروان آگے بڑھ رہا ہے، چند منزل گزرنے کے بعد غالباً نام عبداللہ ہے، مشرقی، مشرقی نام ہے، ملاقات ہوئی، بہت سارے لوگوں سے امام نے احوال پوچھے، کوفے کے حالات بتائے، کہ خود ایک بہت ہی بڑا اہم پہلو ہے جو ہم پیش نہیں کر پائے، انشاءاللہ کبھی پیش کریں گے، کہ امام کی حکمت عملی شروع سے لے کے آخر تک کیا تھی، کہ اس میں خود بہت جمال چھپا ہوا ہے، کس حکمت عملی سے امام چلے مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے اور آگے میں، پھر راستے میں کیا کیا۔ عبداللہ مشرقی سے جب امام کی ملاقات ہوئی، پوچھا کہ کوفے کے حالات کیا ہیں، کہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا کہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، کوفے کے لشکر کے تلواروں کے بھروسے پہ میں نہیں جا رہا ہوں، میرے لیے صرف میرا اللہ کافی ہے، حسبی اللہ۔ بہت ہی عظیم جملہ ہے، ایک دعا جو نماز صبح میں پڑھی جاتی ہے، بہت ہی پیاری دعا، واقعا بہت ہی لذت بخش دعا، انسان اگر اس کو محسوس کرے لذت، بہت ہی لذت اس دعا میں، حسبی اللہ۔ حسبی اللہ لا حسبی، کیا ہے پہلا جملہ؟ حسبی من ہوا حسبی حنزی من لم یزل حسبی، حسبی اللہ من المرزقین، حسبی اللہ من الخالقین، متعدد جملے، پروردگار تو کافی ہے، بس تو کافی ہے۔ صبح ہی صبح انسان نماز صبح میں آ کر یہ دعا پڑھنا شروع کرے، کسی اور کا بھروسہ نہیں، صرف تو ہے، تو خالی ہے، تو کافی ہے، تو رزق کے لیے کافی ہے، تو خلقت کے لیے کافی ہے، تو زندگی کے لیے کافی ہے، تو رب ہونے کے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صبح صبح اگر انسان آ کر یہ درس پڑھ کر نماز میں نکلے، تو ایک موحد انسان بن کر نکلا ہے کم سے کم پورے دن کے لیے۔ اور امام نے یہ جملہ ادا کیا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میں کوفے والوں کے بھروسے پہ تو نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے بھروسے پہ جا رہا ہوں، اور وہی بہترین وکیل ہے۔ وکیل یعنی دفاع کرنے والا، وکالت یعنی دفاع کرنے والا، میرا دفاع کرنے والا صرف میرا اللہ، میرا محافظ میرا اللہ ہے۔ لیکن محافظ سے مراد یہ نہیں کہ مجھے اپنی جان عزیز ہے، مجھے اپنی جان کو بچانا ہے، یہ تو حسین ابن علی مدینہ ہی سے کہتے ہوئے آ رہے، ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے ہمیں مقتل میں دیکھے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ جمال یہی، مدینہ ہی سے وہ جمال کا سلسلہ شروع ہوا، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے لیے، اللہ چاہتا ہے لہذا میں مقتل میں جا رہا ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ سب کو لے کے جائیں تو ہم مقتل میں سب کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور کربلا میں وارد ہونے کے بعد جتنا بھی منظر نظر آ رہا ہے، کربلا کا کوئی بھی منظر نہیں دکھائی پڑے گا شب عاشور سے پہلے، شب عاشور، شب عاشور، ان تمام حالات میں کربلا والوں کے 72 کی نگاہوں میں جو صرف اللہ ہے، جس کو، جس نے انہیں اتنا مطمئن رکھا ہوا ہے، اتنا سکون سے ہے، اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں 72 لوگ آئے اور وہ گھبرائے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوں، اس قدر مطمئن ہوں، مذاق کر رہے ہوں، باتیں کر رہے ہوں، لمبے لمبے سجدے کر رہے ہوں، طولانی سجدے کر رہے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں، مطمئن لوگ تو ایسا نہیں کرتے، مطمئن لوگ تو گھبرا کے کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، غیر مطمئن لوگ ایسا نہیں کرتے، بہت ہی مطمئن انسان چاہیے کہ جو ایسی حالت میں ہو۔ یہ کس چیز نے کربلا والوں کو اس قدر مطمئن کر دیا ہے کہ ان کا اطمینان خود جمال ہے، ان کا یہ اطمینان بہت ہی حسین ہے، اتنے لشکر میں نرغ آدھا میں گھرنے کے بعد اس قدر مطمئن ہونا، یہ بہت ہی حسین ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے جو دیکھ رہے ہیں۔ کس چیز نے ان کو اتنا مطمئن کر رکھا تھا؟ اللہ پر بھروسے نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس راز سے واقف ہو کے آئے تھے کہ پروردگار کی طرف سے جو بھی ہم تک آئے گا وہ خیر ہے، چاہے نعمت کی شکل میں آئے، چاہے مصیبت کی شکل میں آئے، ہے وہ خیر، اللہ کی طرف سے جو آئے وہ خیر ہے، ہاں ٹھیک ہے، شمر کی طرف سے جو آئے، عمر سعد کی طرف سے جو آئے، حرملہ کی طرف سے آئے، خلی کی طرف سے آئے، وہ سب جو کچھ آئے، ان کے اسلحے، ان کی زبان، ان کی بدکلامی، وہ سب شر ہے اور ان کا شر ہے، یہ ظالموں کا شر ہے، لیکن اللہ نے جو ہمارے لیے معین کیا ہے وہ سب خیر ہے، اور چونکہ خیر ہے لہذا اس پر ہم راضی ہیں۔ کربلا والوں کی رضا، یہ بہت ہی حسین پہلو ہے، بہت ہی حسین۔ یہ کلمہ بار بار حسین ابن علی کی زبان پہ جاری ہونا، رضن بقضاء کا و تسلیما لامرہ، یہ ایک ثواب کا جملہ نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کربلا کے تمام حالات کو دیکھ کر اس کا نتیجہ بتا رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر میں راضی ہوں، زبان سے راضی نہیں ہوں، اپنے پورے وجود سے راضی ہے۔ کیونکہ جو لوگ زبان سے راضی ہوتے ہیں مشکل وقت میں چلے جاتے ہیں، لیکن جو اپنے وجود سے راضی ہوتے ہیں وہ آخر تک ٹھہرے رہتے ہیں۔ چونکہ رضا کے راز کو سمجھ چکے ہیں، راضی ہونے کے راز کو سمجھ چکے ہیں۔ یہ روایت میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی فضیلتیں، بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، ان فضیلتوں کے درجات جب ختم ہوتے ہیں تو وہاں سے رضا کا درجہ شروع ہوتا ہے، یعنی راضی ہونا۔ زہد آخری منزل تک جب پہنچتا ہے تو وہاں سے ورع شروع ہوتا ہے۔ ورع آخری منزل تک، حالانکہ بہت نازک سا فرق ہے، ورع جب اپنی آخری منزل تک پہنچتا ہے تو وہاں سے تقویٰ کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ جب تقویٰ اپنے آخری منزل تک پہنچتا ہے تو وہاں سے زہد شروع ہوتا ہے، یہ روایت ہے۔ رضا یعنی کیا؟ یعنی جو کچھ بھی ہمارے اوپر آ رہا ہے، ہم اس لیے نہیں کہ چونکہ دین کو بچانا ہے لہذا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، مجبوراً کھانا ہی پڑے گا تلوار، یہ نہیں ہے امام کہہ رہے ہیں کہ اب تو مجبوراً کھانا پڑے گا، نہیں، بلکہ امام بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تلواریں مارو، میں اس پر راضی ہوں۔ میں اس پر راضی ہونا یعنی کیا؟ یعنی خوش ہوں۔ راضی ہونے کے اور ہم ترجمہ کرنا چاہیں اور آسان زبان میں، یعنی میں خوش ہوں، میں خوش ہوں۔ کس بات پہ خوش ہوں؟ اس بات پر نہیں کہ میرا جوان بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، لیکن اس بات پر ضرور خوش ہوں کہ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر۔ اب اسی راز کو نہیں سمجھتے بعض نادان لوگ، اور آگے کہنا شروع کرتے ہیں کہ کربلا میں دین بچ گیا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ہاں، کربلا کے دین کے بچنے کی خوشی سب کو ہے، لیکن ایک جوان بیٹے کا ایک باپ سے جدا ہونا، دونوں پہلو نگاہ میں رکھے، ایک بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں تنہائی میں 6 مہینے کے بچے کی لاش آ جانا، یہ دردناک ہے۔ لہذا حسین ابن علی کی یہ، اور یہ رضا سب کی، راضی ہونا، سب کا راضی ہونا۔ کوئی بھی کربلا میں ایسا نہیں نکل کر آیا کہ جس نے ایک جملہ بھی شکایت کا ادا کیا ہو، اس پہ بہت توجہ کریں۔ شکایت، اگر کسی کے پاس تاریخ میں کوئی ایسا حوالہ موجود ہو تو بتایا ہے کہ کربلا سے بڑھ کر بھی ایک ساتھ کسی کے اوپر مصیبتیں آئی ہوں اور مصیبتوں ہی میں شکایت کی جاتی ہیں۔ شکایت تو اچھے حالات میں نہیں کی جاتی، حالات سب کے اچھے ہوں تو کوئی شکایت نہیں کرتا، شکایت وہاں کی جاتی ہے جہاں مصیبتیں آئیں۔ اور اگر کربلا سے بڑھ کر کہیں مصیبتیں نہیں آئی ہیں تو کربلا جیسی رضا بھی کہیں نظر نہیں آئی عزیزو، کہ ان مصیبتوں میں کوئی شکایت کا جملہ نہ آنا، یعنی کربلا والوں کا راضی ہونا۔ یہ ہے جمال کربلا جو جناب زینب دیکھ رہی، کہ خود جناب زینب بھی اس قدر راضی ہے، اس قدر راضی ہے کہ تب اپنے بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے کہتی پروردگارہ یہ میری قربانی قبول کر لے، یہ راضی ہونا ہے بی بی کا۔ کربلا والے صرف وہ نہیں ہیں کہ جن کو یہ فکر ہے کہ میرا آقا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بھی ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے بھی فکر مند ہے، لیکن ایک دوسرا بھی پہلو ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، وہ تو ہے، لیکن ہم اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پہ ہم خود کتنا راضی ہیں۔ کربلا والے صرف اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر خود بھی راضی ہیں، اور جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی تو کہا جاتا ہے راضیتم مرضیہ، یا ایتھا النفس المطمئنۃ۔ ارجعی الى ربک راضیتم مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اب اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جا اس حالت میں کہ تو بھی راضی ہے پروردگار کے ہر فیصلے پر اور پروردگار بھی تیرے ہر عمل پر راضی ہے، دونوں راضی ہیں، یہ مقام رضا ہے۔ کربلا یعنی یہ کہ اپنے اندر مقام رضا پیدا کرنا، عزیزو راضی ہونا سیکھے انسان۔ اتنا شکایت، اس قدر شکوے، ہر بات پر شکوا، ہر بات پر شکوا، یہ شکووں کو چھوڑ کر تھوڑا کربلا والوں کے اس جمال کو دیکھیں اور وہ جمال اپنے اندر پیدا کریں۔ دیکھیں راضی ہونا انسان شروع کر دے خود وہ بہت اچھا لگنے لگتا ہے، شوہر راضی ہو تو بیوی کو اچھا لگے گا، بیوی راضی ہو تو شوہر کو اچھا لگے گا، بھائی راضی ہو تو بھائی کو اچھا لگے گا، باپ راضی ہو تو بیٹا کو اچھا لگے گا، بیٹا راضی ہو تو باپ کو اچھا لگے گا، یہ صفات ہے۔ اور یہ صفات کی معراج کربلا میں، کہاں تک شمر خنجر لیے آگے بڑھا جا رہا ہے، شمر کا ہاتھ چلتا جا رہا ہے، ایسے وقت میں حسین ابن علی کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ یہ کہ الہی راضین برزاق و تسلیما لامرک لا معبودا سواک یا غیاث المستغیثین، اے میرے اللہ میں صرف علی اکبر پر راضی نہیں تھا، میں صرف عباس پر راضی نہیں تھا، میں صرف علی اصغر کی لاش اٹھا کر راضی نہیں تھا، میں زینب کو تنہا چھوڑ کے آیا ہوں پھر بھی راضی ہوں، یہ بھی مقام رضا ہے۔ میں بیویوں کو تنہا چھوڑ کے آ گیا ہوں اس بات پر بھی میں راضی ہوں، اور اس رضا کا نتیجہ ہے اطمینان۔ عزیزوں اطمینان حاصل ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان راضی نہ ہو جائے۔ غلط جگہوں پر لوگ اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے، مال خرچ کر کے، کھا کر، پی کر، پیٹ بھر کے، گھر بنا کر، یہ سب کچھ کر کے لوگ راضی ہونا چاہتے، مطمئن ہونا چاہتے، کہاں سے مطمئن ہوں گے؟ چونکہ نسخہ ہی غلط دیا گیا ہے آپ کو۔ ہم اضطراب کے مریض ہیں، اسٹریس ہے، مشکلات ہے، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، اس کا جو ہمیں علاج کے لیے نسخہ دیا گیا وہ نسخہ ہی غلط دیا گیا تھا، جس ڈاکٹر نے آ کر یہ نسخہ دیا وہ نسخہ غلط تھا۔ کوئی گھبرایا ہوا ہے، پیٹ بھر بھر کے قدم راضی ہونے جا رہے ہیں، اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں گے راضی ہو جائیں گے، لیکن وہاں سے جب نکلتا ہے تو اور پریشان ہو گئے، اتنا پیسہ چلا گیا، اتنا کولیسٹرول بڑھ گیا، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، مصیبت آ گئی، اب تو پریشان، گیا تھا راضی ہونے کے لیے اور نکلا ناراض ہو کر، گھبرایا، پریشان ہوا، کہیں کسی حال میں چلا گیا، کسی کلب میں چلا گیا، کہاں گئے ہو؟ خوش ہونے کے لیے گئے ہیں، یہاں خوش ہو پاؤ گے، یہ خوش ہونے کی جگہ ہے، گیا تھا خوش ہونے کے لیے اور وہاں سے نکلا ہے اپنی روح کو تکلیف میں ڈال کے۔ جب روح تکلیف میں ہو تو انسان خوش کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ روح کی فریادیں بلند ہو رہی ہوں انسان خوش نہیں ہو سکتا، دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ، غلط نسخہ اسے دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ضرورت ہے گھر بنانا، گاڑی لینا، اچھے لباس پہننا، یہ سب ضرورت ہے انسان کی، انسان مومن کو عزت سے رہنا چاہیے، مومن کو شرافت اور کرامت کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ سب ضرورت کے اعتبار سے لازم ہے۔ لیکن ایک بہترین لباس پہن کے انسان چاہے کہ میں اس سے خوش ہو جاؤں تو یہ نسخہ غلط تھا، یہ صحیح نسخہ نہیں دیا گیا۔ صحیح نسخہ کہاں ہے؟ صحیح نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ انسان راضی ہونا شروع ہو جائے، اللہ کو اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کر دے، جس طرح کربلا والوں نے لمحہ لمحہ اللہ کو دیکھا، اور یہ جب دیکھنا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ اطمینان ہے، راضی ہوگا تو مطمئن ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غلط نسخوں پر کوئی راضی نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے خوش کرتا ہے پھر اور 10 پریشانیوں کے ساتھ واپس پلٹتا ہے، تھوڑا ایک ٹیمپریری اثر ہوتا ہے لیکن وہ ٹیمپریری خوشی بڑی مصیبتیں اپنے ساتھ لا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر صحیح نسخے پر خوش ہوا جائے، مطمئن ہوا جائے، رضا کی بنیاد پر مطمئن ہوا جائے، تو کربلا والوں کا اطمینان کبھی نہیں چھنتا، چاہے تلواریں چلتی رہیں، چاہے خنجر چلتا رہے، چاہے اسیر بنایا جائے، چاہے زنجیریں پہنائی جائے، چاہے درباروں میں لایا جائے، لیکن زینب بنت علی کا اطمینان کوئی نہیں چھین سکا، اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی تھی. وہ صرف نعمتوں پر راضی نہیں تھی، مصیبتوں پر بھی راضی تھی. اللہ نے بہت بڑی نعمتیں دی تھیں، اللہ نے جناب زینب کو علی جیسا باپ دیا تھا، امیر المومنین جیسا، اس نعمت پر راضی تھی جناب زینب، فاطمہ جیسی ماں دی تھی. جناب زینب راضی تھی. لیکن وہ زینب جو امیر المومنین جیسے باپ پر راضی تھی، وہ امیر المومنین جیسے باپ کی نعمت کے چھن جانے پر بھی راضی تھی. زینب کو شکایت نہیں، زینب کو درد ضرور ہے، کیونکہ وہ چھنا ہے کہ جس کے چھننے پر پوری بشریت کو درد ہے، پوری انسانیت کو درد ہے، آج تک درد ہے. امیر المومنین کے نہ ہونے پر سب کو درد ہے، لہذا زینب کو بھی درد ہے، لیکن زینب کو شکایت نہیں. زینب کو اللہ نے فاطمہ جیسی ماں دی تھی، یہ نعمت تھی. یہ نعمتیں جناب زینب کی نعمتیں ہیں. جناب زینب کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی تھی، علم قرآن دیا تھا. عالمۃن غیر معلمات بی بی، خاص علم. اس جملے کا مطلب ابھی تک میرے جیسے انسان کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے کہ وہ کون سا علم ہے جس کی طرف امام سید سجاد اشارہ کر رہے ہیں، کہ بغیر تعلیم دیے ہوئے زینب بنت علی عالم ہے، عالمہ ہے، عالمۃن غیر معلمہ ہے. امیر المومنین نے تعلیم دی، امیر المومنین کی تعلیم کا ذکر نہیں ہے چونکہ وہ تعلیم ہے. جناب زینب کی تعلیم تعلیم ہے، امام حسن و امام حسین کی تعلیم یہ تعلیم ہے، لیکن امام سید سجاد فرمانے جناب زینب وہ ہیں جو عالمۃن غیر معلمہ ہے، جو تعلیم کے سوا جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اس علم پر جناب زینب راضی ہیں. جس کو حسن حسین جیسا بھائی ملے، اس نعمت پر جناب زینب راضی ہیں، لیکن حسن حسین جیسے بھائی کے چلے جانے پر بھی زینب راضی ہیں. 57 سال تک حسین جیسا بھائی پا کر زینب بہت خوش تھیں، لیکن 57 سال کے بعد حسین جیسے بھائی کو دے کر بھی اللہ کی مرضی پر جناب زینب راضی ہے. یہ ہے جناب زینب کا کمال، اور یہ وہ جمال تھا جو جناب زینب نے کربلا میں سب کے پاس دیکھا، ہر جگہ دیکھا. لہٰذا مقتل میں کھڑے ہو کر حسین ابن علی نے دعا کی. یہ ہر پوری کربلا کا خلاصہ جناب زینب کا یہ جملہ ہے، ما رائے تو اللہ جمیلا، اور پوری کربلا کا خلاصہ حسین ابن علی کا یہ جملہ ہے کہ مقتل میں کھڑے ہو کے دعا فرما رہے ہیں، الہی انت سقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت وانت لی فی کل امر. اے میرے اللہ، ہر شدت میں اور ہر غم میں تو ہی میرا بھروسہ ہے. یہ جمال تھا عاشورہ کا جمال، یہ ہم نہیں دیکھ پائے، خدا کی قسم یہ جمال ابھی تک ہم نہیں دیکھ پائے. یہ جمال اگر دیکھے ہوتے تو وہ نظر آ رہا ہوتا ہماری زندگیوں میں. لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر، عزیزوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر، اصحاب کے درمیان میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہنا کہ انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت، ہر کرب میں ہر مصیبت میں تو ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں، تو ہی ہے جو میری امید ہے، تو ہی ہے جو میرے لیے ہے. وانت لی فی کل امر، اور ہر امر میں ہر مسئلے میں، چاہے وہ لاش اٹھانے کا مسئلہ ہو یا مقتل میں بھیجنے کا مسئلہ ہو، لیکن تو ہے میرے پروردگار. یہ کربلا ہے حسین کی جو بہت ہی حسین ہے، اور یہی وہ کربلا ہے جس کو ابھی تک ہم نہیں دیکھ پائے. جو حسین کی کربلا ہو اور وہاں اللہ نظر نہ آ رہا ہو، تو یہ حسین ابن علی کی کربلا نہیں ہے، کیونکہ حسین ابن علی کی کربلا میں ہر جگہ صرف اللہ نظر آ رہا ہے، چاہے دن کے اجالا ہو، مقتل ہو، لاشوں کے درمیان میں ہو، شہداء کے سرحانے ہو، کسی کو رخصت کر رہے ہوں، کسی کے لاشا ہاتھ میں اٹھایا ہو، کوئی خنجر چلا رہا ہو، تیر چل رہے ہوں، ہر جگہ اللہ نظر آیا ہے. رات کی تاریکی ہو، رات کی تاریکی کے سجدے ہوں، شب عاشورہ یعنی جمال عاشورہ. کیوں؟ اس لیے کہ ساری رات کس عالم میں گزر رہی ہے. شام غریبہ یعنی جمال عاشورہ، اتنی ساری مصیبتوں سے گزرنے کے بعد بی بی کھڑی ہو کر نماز شب پڑھ لی. اس لیے کربلا کا ایک بہت ہی عظیم منظر کربلا کی نماز ہے جو جمال سے بھری ہوئی. ساری نمازیں ایک طرف اور کربلا والوں کی نمازیں ایک طرف. ہماری لاکھوں کروڑوں نمازیں اور سجدے وہ سب ایک طرف، اور حسین ابن علی کے ظہر کی دو رکعت نماز، نماز خوف، وہ ایک طرف. حسین ابن علی کا سجدہ ایک طرف. حسین کے صحابی کی یہ آرزو کی مولا آخری نماز ہے، وقت ہے نماز آپ کے پیچھے. ابو سمامہ سیداوی، عجب جمال ہے کربلا کی نمازوں میں. کربلا کی نمازوں میں مصیبتیں بھی ہیں کیونکہ تیر آ رہا ہے، لیکن جناب زینب ان تیروں کو نہیں دیکھ رہی ہیں، ان تیروں کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کو دیکھ رہی ہیں. لہذا یہ جمال ہے، یہ بہت ہی حسین ہے، یہ کربلا کا حسن. اور جب مقتل میں امام گئے، تین پھل کا تیر آ کر لگا، آواز دی، آواز دی، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. کتنا اچھا لگتا ہے حسین ابن علی کو بار بار اللہ کا کلمہ زبان پر جاری کرنا. معمولی تیر نہیں لگا ہے. جب ظالم تیر مار رہے تھے تو امام ایک جملہ کہہ رہے تھے، میرے بعد اب پنجتن کا کوئی فرد باقی نہیں رہے گا. سمجھ لو، ابھی سے پہچان لو، اب میرے بعد کوئی نہیں رہے گا. تم مجھے تیر مار رہے ہو، تم مجھے تلوار مار رہے ہو، لیکن بس میں ہوں، میرے بعد کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی تیر چلتے رہے، تلواریں چلتی رہیں، اور ایک تیر آ کر، ایک پتھر آ کر پہلے پیشانی میں لگا، خون جاری ہوا. کہ ایک تیر بھی آ کر پیشانی میں پیوست ہو گیا، پیشانی سے امام نے تیر کو نکالا. جسم کے کسی اور حصے سے تیر نکالنا آسان ہے، لیکن پیشانی سے تیر نکالنا مشکل ہے. لیکن حسین ابن علی نے یہ تیر بھی نکال لیا، اور پیشانی سے جو خون جاری ہوا تو چہرے پر آنا شروع ہو، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی. چاہا کہ ابا کے دامن کو اٹھا کر اپنی ابا سے آنکھوں سے خون کو صاف کرے، کہ ایک تین پھل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہو. لیکن ایسے وقت میں بھی حسین کی نگاہ میں اللہ ہے. اللہ تیرے نام سے، تیرے لیے، تیری طرف سے، تیرے رسول، تیرے رسول کی امت پر رہتے ہوئے، تیری راہ میں، فی سبیل اللہ، اے میرے اللہ تیری راہ میں آ رہا ہوں. دشمن گھبرایا ہوا تھا، اس کے باوجود بھی امام کا حملہ جاری ہے. جب تک جسم میں خون باقی ہے، حسین جنگ کرتے رہیں گے. دشمن گھبرایا ہوا ہے، دشمن پریشان ہے کہ امام کیسے جنگ کر رہے ہیں، امام کے جسم میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی. جب جسم میں، دشمن کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں ہے، ابھی دشمنوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہے، حسین ابن علی نے آواز دی بار بار مقتل میں، بار بار امام یہ آواز دے رہے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، طاقت و قوت تو فقط اللہ کی ہے. مقتل میں تلوار چلاتے ہوئے توحید کا درس دینے والا حسین ہے، یہ جمال کربلا ہے. ممبر پر آ کر درس دے رہا، تقریر کرنا یہ آسان ہے، لیکن اپنے سارے عزیزوں کو کھو کر، سینکڑوں زخم کھا کر، مقتل میں کھڑے ہو کر، تلواریں چلاتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا درس دینا، یہ جمال کربلا ہے اور یہ جمال عاشورہ ہے۔ لیکن خون جاتا رہا، خون جاتا رہا، جسم سے خون کم ہوتا گیا، حسین گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، گھوڑے سے زمین پر آنے لگے، زمین پر آنے تک بھی کتنے زخم حسین ابن علی کو لگ چکے، کتنے تیر اور کتنے تلوار آقا کو لگ چکے تھے، لیکن جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو بھی حسین کو نہ بیویوں کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، نہ بچوں کی پیاس کی فکر ہے، نہ اپنے پیاس کی فکر ہے، صرف ایک فکر ہے کہ ایک پروردگار کا آخری سجدہ کر لیا جائے، ایک سجدہ کر لیا جائے۔ اور سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے میں حسین کا سر آ گیا، الہی راضین برضاک، آخری رضا کا اعلان کیا حسین نے۔ اس کے پہلے بھی بار بار رضا کا اعلان کر چکے تھے، راضی ہیں، لیکن یہ آخری رضا، راضین برضاک و تسلیم لامر اکلام عبودن سواک۔ لیکن یہ حالات مقتل میں گزر رہے تھے، ادھر خیمے سے ایک بیوی نکل کر ایک بلندی پر دیکھ رہی تھی، چونکہ اب عباس نہیں تھے، اب علی اکبر نہیں تھے، اب کوئی خبر دینے والا نہیں تھا، کس کو بھیجے مقتل میں، کس کو بھیجے۔ ایک 10 سال کا بچہ تھا جس کو زینب نے سنبھال رکھا تھا، حسین ابن علی آخر میں حوالے کر کے گئے، میرے بھیا کی نشانی ہے، زینب اسے بچا کے رکھی۔ عبداللہ نے یہ منظر دیکھا، امام حسن کا فرزند عبداللہ، دیکھا ظالم چاروں طرف سے میرے چچا کو گھیرے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ کو کھینچنا شروع کیا، زینب بھی تنہا ہے، زینب بھی بہت مصیبت میں ہے، چاہتی تھی کہ روکے، لیکن اس بچے نے اپنا ہاتھ چھوڑا لیا اور دوڑتا ہوا تیزی سے مقتل کی طرف بڑھا۔ ظالم تلوار مارنا چاہتا تھا کہ اپنا دونوں ہاتھ بڑھا دیا، کہا اے ظالم تو میرے بابا کو مارتا ہے۔ حسین ابن علی کے دل پر آخری زخم آ گیا، اس حالت میں سینے سے لگایا، اور ابھی اسے پیار ہی کر رہے تھے کہ ایک تیر آ کر بچے کو شہید کرتا چلا۔ زینب بنت علی ٹیلے کی بلندی پر ہے، میرے بھیا زینب اس عالم میں کیسے دیکھے، آواز دیا ہے بہن خیمے میں جاؤ، زینب خیمے میں تو چلی گئی، لیکن اس کے بعد پھر حسین کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، زینب تنہا ہو گئی، زینب بن بھائی کے ہو گئی، زینب ہے اور شام غریبہ ہے، زینب ہے اور تنہائی ہے، زینب ہے اور چادریں چھن رہی ہیں، زینب ہے اور بیویاں ہیں، زینب ہے اور بچے ہیں، زینب ہے اور بچوں کی پیاس ہے، ایک زینب اب تم تمام منزلوں سے گزر رہی ہے، لیکن اسی اطمینان کے ساتھ اور اسی سکون کے ساتھ جو حسین ابن علی آخر میں دے کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگارا ہماری زندگی میں اطمینان اور رضا عطا فرما، پروردگارا ہم اپنی زندگیوں میں تجھے اور تیرے جمال کو دیکھ سکیں، پروردگارا اگر اس عمل میں کوئی کوتاہی رہی ہو تو اس کوتاہی کو معاف فرما، پروردگارا کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، شیخ باقر النمر حفظہ اللہ کو ظالموں کے ظلم اور شر سے نجات دے، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے اندام انصار میں شمار فرما۔ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جناب خادم حسین جدی ابن علی دوست جدی لطیفہ بیگم بنت میر علی حسین، میر ناصر علی بن میر شجاعت علی حسین بیگم، حسینہ بیگم بنت میر امیر امین علی، مرحومہ یاسمین فاطمہ اور وہ تمام مرحومین کی جن کی طرف سے مجلسیں یہاں پر برپا کی گئیں، وہ تمام مرحومین جو مجلسوں میں شرکت کرتے تھے ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، اور تمام شہداء، تمام صدیقین، اور حرم جناب زینب اور حرم اہل بیت کا دفاع کرنے والے شہداء، تمام روح، یمن کے شہداء، منا کے شہداء، اور تمام اسلامی سرزمینوں کے راہ حق میں شہید ہونے والوں کی روح کو ایسا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔